أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو قابل ہدایت و ہدایت پذیر خلق فرمایا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام و اہتمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، آسمانی کتابیں، انبیاء و ائمہ ہدا علیہم السلام، الہی ہدایت انسان تک پہنچانے پر مامور ہیں. قرآن کریم وہ عنوان آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ جامع ترین کتاب مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق منشور ہدایت ہے، جس کے اندر انسان کی زندگی سے متعلق مکمل ضابطۂ ہدایت موجود ہے. ہدایت کے اس نظام کا محور حکومت الہی کو قرار دیا گیا ہے کہ اس مرکز کے محور میں نظام ہدایت برپا ہوگا، قائم ہوگا، عملی و نافذ ہوگا. اس لیے مقصد ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہدایت کے ذریعے سے مقصد خلقت حاصل ہوگا. اگر نظام ہدایت قائم نہیں ہوتا، مقصد خلقت حاصل نہیں ہوتا، و حکومت الہی کے ذریعے سے مقصد ہدایت حاصل ہوتا ہے. بغیر حکومت الہی کے اس مرکز کے ہدایت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، وہ ہدایت اگر حاصل نہ ہو مقصد خلقت سے انسان محروم رہ جاتا ہے. اس لیے حکومت الہی کے قیام کو واجب قرار دیا گیا ہے. انبیاء الہی و اولیاء الہی کی اصلی ماموریت ہے. انبیاء کرام نے حکومت قائم کی ہے، وہ حکومت کا قیام جس طرح انبیاء کے لیے لازم تھا، امتوں کے لیے بھی لازم ہے. نجی غیر حکومتی شعبوں کے ذریعے سے ہدایت قائم نہیں ہو سکتی، ہدایت کا نظام انسانی زندگی میں عملی نہیں ہو سکتا. کہ یہ مشکل و الجھن پیش آئی ہے تاریخ میں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، کہ تدریجاً حکومت کی محوریت دین سے لے لی گئی اور حکومت غیر الہی رنگ میں بدل گئی، غیر الہی نظام میں تبدیل ہو گئی، اور ہدایت نجی شعبوں کے اندر، اور وہ بھی صرف تعلیمی و تدریسی و تبلیغی حد تک منحصر ہو گئی. محدود بھی ہو گیا نظام ہدایت اور محصور بھی ہوا، منحصر بھی ہو گیا ہے. بے اختیار اداروں کے اندر یا بے اختیار مراکز کے اندر، جن مراکز کو خود اپنا بھی اختیار نہیں ہے چلنے کے لیے. اس لیے ضروری ہے ہدایت الہی و ہدایت قرآنی کی طرف رجوع کرنا تاکہ مقصد خلقت بشریت کو حاصل ہو. و ہدایت کا انحصار حکومت پر ہے، نظام الہی پر ہے. اس لیے قیام حکومت الہی لازمی ہے انسانی ماحول میں، جس کا حکم بھی ہے اور اس کے متبادل غیر الہی نظام کی ممانعت ہے، مذمت ہے و حرمت بیان کی گئی ہے. وابستگی غیر الہی نظام سے، اسے طاغوت کہا گیا ہے، و طاغوتیت کی طرف رجحان و طاغوتیت سے وابستگی و تعلق کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. غیر الہی نظاموں میں یا ہدایت سے دور ہونے کے عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ خدا محوری کے بجائے انسان محوری کو انسانی زندگی میں اہمیت دی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان اللہ کا ارادہ انسانی زندگی پر حکم فرما ہو، انسانی ارادہ انسانی زندگی کے لیے رہنما بنایا جائے. انسانی ارادہ کئی طرح سے انسانی زندگی کا معیار بنتا ہے. ایک یہ کہ فرد واحد کا ارادہ انسان بے حیثیت انسان، جیسے بادشاہت اور کنگڈم میں ہے، یا استبدادی حکومتوں میں اور نظاموں میں فرد واحد کا ارادہ نافذ ہے، یا کسی ایک طبقے کا ارادہ نافذ ہو، جیسے اشرافیت کا ارادہ عام لوگوں کے اوپر نافذ ہو، یا سرمایہ داروں کا ارادہ عام لوگوں کی زندگیوں پر نافذ ہو، جاگیرداروں کا ارادہ انسانوں پر لاگو ہو، یہ بھی انسانی ارادے کی ایک شکل ہے، یا اکثریت انسانوں میں سے ہی اکثریت کا ارادہ انسانوں کے لیے رہنما ہو. تینوں شکلوں کو قرآن نے رد کیا ہے. فرد واحد کا ارادہ استبدادی و استکباری صورت میں، اسے بھی قبول نہیں کیا. طبقاتی ارادہ انسانی محوریت میں، وہ بھی قبول نہیں ہے. وہ اکثریت کا ارادہ انسان کے لیے، یہ بھی مردود ہے و قابل قبول نہیں ہے. یہ ابتلا زیادہ ہے کہ حکومت میں بھی اور حکومت کے علاوہ ہدایت کے دیگر امور میں بھی اکثریت کو ایک خطر کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس طرح سے کہ گویا انبیاء کے لیے بھی اکثریت ایک خطرہ ہے، کہ چہ بسا اکثریت دباؤ بن جائیں، اکثریت انبیاء پر بھی اور انبیاء کے ارادوں پر بھی اثر انداز ہوں. اس وجہ سے اس خطر کو نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اسے دور رہنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ احکام الہی میں، نظام الہی میں اور اس سے متعلقہ دیگر امور میں اکثریت کی طرف رجحان نہ ہو، ذرا برابر رجحان نہ ہو. متعدد آیات میں اکثریت کی کمزوری و ضعف کو ذکر کیا گیا ہے کہ اکثریت چونکہ آگاہ نہیں ہوتے، اکثریت فہم نہیں رکھتے، اکثریت شعور نہیں رکھتے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی شعور و فہم کی رشد کو موقع نہیں ملتا، اکثریت سرابی زندگی میں غرق ہوتے ہیں، جیسے حیات دنیا کہا گیا ہے، لذات میں، شہوات میں یا اس قسم کے متعلقہ امور میں ہیں. اور اصل سرمایہ دار اکثریت کے ہاتھ میں اپنے سرمایہ کی زمام نہیں دیتے، یا باقی تمام شعبوں کے اندر کسی بھی شعبے کی زمام اکثریت کو نہیں سونپتے، لیکن حکومت کے معاملے میں اکثریت کو ورگلاتے ہیں ایک جھانسے کے طور پر. لہذا نہ موضوعات دین میں، نہ احکام دین میں، ورنہ نظام دین میں اکثریت محور نہیں ہے، اکثریت مطاع و متبع نہیں ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ مفادات میں اکثریت کے سپرد کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفادات، گروہی مفادات، حتیٰ حزبی مفادات بھی اکثریت کے حوالے نہیں کرتے. وہاں پر خواص کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اکثریت کو ورگلاتے ہیں فقط. اس وجہ سے کہ اکثریت ہمیشہ ضعف کا شکار ہے، ارادے میں کمزور ہوتے ہیں، فہم میں کمزور ہیں، علم و دانش میں کمزور ہیں، تشخیص و تمیز میں کمزور ہیں، ادراکی و عملی دونوں شعبوں کے اندر ضعیف نکلتے ہیں، چونکہ انہیں رشد کا موقع نہیں ملتا، سرابی زندگی و حیات دنیا میں غرق رہتے ہیں. اسی سے متعلق سورہ مبارکہ انفال کی آیا ہے، آیت آیت 34 میں سورہ مبارکہ انفال میں، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا، وما لهم، کیوں خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا، کیا رکاوٹ ہے، کیا معنی ہے کہ خدا انہیں عذاب نہ دے، وما لهم الا يعذبهم الله، کیوں خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا، جبکہ وہ ہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مانے ہیں مسجد الحرام کی راہ میں، وما كانوا اولياءه، اور یہ ہرگز خدا کے اولیاء نہیں ہیں، ان اولياءه الا المتقون، اولیاء خدا متقین ہیں، باتقوا انسان ہیں، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں، اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، فہم نہیں ہے، معرفت نہیں رکھتے کہ اولیاء ولایت الہی کا ایک میزان ہے، ضابطہ ہے، اور اس ضابطے کے تحت ہے نظام ولایت الہی، صرف متقی ولی ہیں۔ یہ آج بھی ہم مشاہدہ کریں کہ غیر متقین کو اپنے بارے میں زیادہ توہم ہے ولی ہونے کا کہ ہم اولیاء خدا ہیں، جو تقویٰ سے جتنے دور ہیں اتنے ہی مدعی ولایت ہیں، جس طرح یہود مدعی تھے کہ ہم نحن اولیاء اللہ احباء اللہ، جبکہ راہ خدا سے و ہدایت الہی سے دور تھے، بہت دور تھے، لیکن توہم میں مبتلا تھے کہ ہم اولیاء الہی بھی ہیں۔ خوب، یہاں اکثر سے کہا گیا کہ اکثر دانش نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے اکثر اس نقطے کی طرف کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ متقی نہ ہو، راہ تقوی نہ ہو، زندگی تقوی نہ بسر کر رہے ہوں لیکن مقام ولایت پر فائز ہو جائیں۔ اکثریت یہ تشخیص نہیں دے سکتے، وجہ یہ ہے کہ اکثریت معیاروں پر کسی چیز کو نہیں تولتے، اکثریت کا جو میزان ہے معیارات نہیں ہیں، اکثریت کا معیار تقلید ہے، شخصیت پرستی ہے، بھیڑ چال، یہ ان کے موازین میں سے یہ ہوتا ہے، مبانی اکثریت عوام الناس کسی شخصیت سے متاثر ہو کر چل پڑتے ہیں یا کسی حادثے سے متاثر ہو کر کوئی رخ اختیار کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کوئی حرکت انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے دانش ان کے پاس نہیں ہوتی، تشخیص ان کے پاس نہیں ہوتی کہ ولایت کا میزان تقویٰ ہے۔ سورہ توبہ میں آیا 8 میں سورہ مبارکہ توبہ، کیف وان یظہروا علیکم ولا یرقبوا فیکم الا ولا ذمتا یرضونکم بافواہہم وتعبا قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ مشرکین کے بارے میں ہے، اس سے پہلے مشرکین کے اعمال ذکر کیے گئے، وان احد من المشرکین استجارک فاجر ہو، کوئی اگر مشرک آتا ہے آپ سے پناہ مانگتا ہے، آپ بے شک اس کو پناہ دے دیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، مشرکین کا کوئی عہد نہ تمہارے نزدیک ہے و نہ اللہ کے ساتھ، چونکہ ایمان نہیں ہے، قبول نہیں کرتے وہ، لہذا ان کے بارے میں کہ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ تمہارے مقابلے میں ہیں تم بھی ان کے مقابلے میں قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، جب کوئی عہد تمہارا قبول نہیں کرتے، کوئی معاہدے کے پابند نہیں ہیں، اپنے آپ کو آپ کے مقابلے میں ذمہ دار نہیں سمجھتے، اس صورت میں یارزونکم بافواہم، وہ کبھی بھی تمہارے پشتیبان نہیں ہو سکتے، ساتھی نہیں بن سکتے، اور تمہارے کسی عہد کے وفادار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبانی حمایت کرتے ہیں تمہاری، زبانی طور پر راضی ہیں، یارزونکم بافواہم وتعبا قلوبہم، منافقت کی بھی یہ صفت ہے، وہ مشرکین کا بھی رویہ ہے، زبانی طور پر آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں جبکہ دل منکر ہیں، ان کے دل آبی ہیں اس سے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر فاسق ہیں، یہ مشرکین اکثر فاسق ہیں، مشرک بھی ہیں و فاسق بھی ہیں، ساتھی اس بیماری کے بھی ابتلا ہے ان کے اندر۔ کہ عرض کیا تھا کہ اکثریت بعض اوقات بصورت مطلق ہے، بسا اوقات کسی خاص طبقے کی اکثریت مد نظر ہے، بعض اوقات ایک خاص محدود ماحول کی اکثریت مد نظر ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا کہ ہم محدود ماحول کی اکثریت کو نظر میں رکھیں۔ فرض کریں گے اکثریت عوام الناس کی ملک کے اندر، اکثریت کسی شہر کے اندر، اکثریت کسی دیہات کے اندر، اکثریت کسی خاص ادارے کے اندر، کسی تعلیمی مرکز کے اندر، اکثریت ایک میزان ہے اس کا، کہ اگر ایک چیز اکثریت کا کی انتخابی چیز ہو وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ اکثریت جن معیاروں پر چل پڑتے ہیں وہ موازین و معیارات نہ عقلی ہیں و نہ الہی۔ دیکھا دیکھی ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، دوسرے کی زبان پہ چڑھا دیتا ہے، دوسرا اس سے سنتا ہے، وہ بھی سوچے بغیر اسے اپنا لیتا ہے، تیسرا اس سے لے لیتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کسی سمت میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنے عمل کی، دلیل یہ ہے کہ دوسرے بھی کر رہے ہیں، دلیل یہ ہے کہ بڑے بھی کر رہے ہیں، بزرگان بھی انجام دے رہے ہیں، یہ ان کی دلیل ہوتی ہے اکثریت کے پاس، عوام کے پاس۔ عوام و خواص میں یہ فرق ہے کہ عوام جو بلا دلیل دیکھا دیکھی کسی خواص سے متاثر ہو کر کوئی کام شروع کر دیں، اور جو دلیل کے ذریعے، فہم کے ذریعے کسی ضرورت کے تحت قدم اٹھائے، اس کا شمار خواص کے اندر ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس میں یا بھی صورت عموم ذکر کیا گیا ہے، کسی خاص طبقے کی اکثریت مد نظر نہیں ہے، یا کسی خاص علاقے کی اکثریت مد نظر نہیں ہے، عمومی اکثریت ہے، یا کہیں مطلق اکثریت مد نظر ہے، کہ ہر اکثریت اس مشکل میں گرفتار ہے۔ اللہ سورہ یونس آیا 55 میں ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ خدا کے لیے ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے ربوبیت خدا کی ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ ممکن ہے زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہوں، جیسے مسلمان کرتے ہیں اس بات کا اقرار کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب خدا کے لیے ہے، خدا کے لیے، یعنی اللہ مالک ہے، اس کا مالک خدا خدا ہے۔ البتہ مالکیت ہمارے ذہنوں میں یہ مالکیت اعتباری، مالکیت فرضی، قراردادی مالکیت جو ہم خود احساس کرتے ہیں اپنے اموال پر، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ مالکیت نہیں ہے، خدا کی ذات مالک حقیقی ہے، مالک ہستی کے اشیاء ہے، جب تک اس مالکیت کا صحیح تصور نہ ہو یہ استدلال قرآنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مالک جیسے آپ اپنی کتاب کے مالک ہیں، آپ اپنے لباس کے مالک ہیں، آپ اپنی اشیاء کے مالک ہیں، اللہ کی ذات اس معنی میں مالک نہیں ہے، یہ اعتباری فرضی مالکیت ہے، یعنی آپ نے ایک چیز پیسے دے کے خریدی تو عرف نے، معاشرے نے، عام لوگوں نے ذہن میں یہ ٹھان لی ہے کہ اب اس کے بعد یہ شے آپ کی ہو گئی ہے، ان کے ذہن بنانے سے یہ شے آپ کی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ نہیں قبول کرتے اس تبادلے کو. مثلا آپ جائیں ایک زمین کے پیسے دیں کہ یہ لیں پیسے اور زمین میری ہے، جبکہ وہ زمین بیچنے والے کی نہیں تھی، کسی اور کی زمین ہے. کسی کی زمین دوسرا آدمی آپ کو اگر بیچ دے، یہاں پر عرف اس تبادلے کو قبول نہیں کرتا کہ زمین منتقل نہیں ہوئی، آپ کو پھر بھی مالک نہیں سمجھتا. فرض کرنے سے جو مالکیت قائم ہوتی ہے، چونکہ لوگوں نے فرض نہیں کیا آپ کے لیے مالکیت کو، آپ مالک نہیں ہیں. جیسے چوری کی اشیاء انسانوں کے پاس ہیں، انسان ان کے مالک نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ لوگوں نے اس مالکیت کو قبول نہیں کیا، فرض نہیں کیا، ذہنوں میں اپنے اس کے بارے میں رائے نہیں بنائی کہ یہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی مالکیت اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم فرض کریں تو خدا مالک ہے، ہم فرض نہ کریں تو خدا مالک نہیں ہے. اللہ کی مالکیت حقیقی ہے، وجودی مالکیت ہے خداوند تبارک تعالیٰ کی. مالک حقیقی اس مالکیت کو کہتے ہیں، یا وہ مالک ہے کہ اشیاء کا وجود ان کی ذات اس کے وجود سے قائم ہو، اس کے بغیر ان کا ہونا قابل فرض نہ ہو. اشیاء کے لیے ہم ہستی فرض نہ کر سکیں جب تک وہ مالک نہ ہو. اگر اس معنی میں، دقیق معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو لحاظ کریں، فرض کریں، پھر استدلال تمام ہوتا ہے. دلیل میں ہمیشہ اگر ہم الفاظ دلیل کے پڑھ لیں لیکن معنی اس کا ذہن میں نہ آئے، حاضر نہ ہو، استدلال سمجھ میں نہیں آتا. استدلال معنی پر موقوف ہے. اس آیا میں ہے کہ اعلیٰ ایک عرف توجہ ہے متوجہ کرنے کے لیے، سب کو توجہ دلانے کے لیے ہے کہ اعلیٰ ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ خدا کے لیے ہے، مالک خدا کی ذات ہے. الا ان وعد اللہ حق، چونکہ خدا مالک ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، بس جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے. حق درست، ہم عموماً درست معنی کرتے ہیں اس کا، درست نہ محقق، ثابت، انجام شدہ، وجود میں آ گیا ہے. وعدہ خدا محقق ہے، ثابت ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اس نقطے سے اکثریت بے خبر ہیں. اکثر لوگ اللہ کی مالکیت اور خدا کے وعدہ کی حقانیت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یہ بنیاد ہے، جو کہ اس وجہ سے اکثریت کبھی صحیح رائے بنا نہیں سکتے جب تک انہیں یہ مشکل سمجھ میں نہ آ جائے، یہ معمہ حل نہ ہو ان کے لیے کہ مالک کون ہے. وہ وعدہ خدا کا حق ہے، وہ سچ ہے. اگر انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے خوب، اس صورت میں یہ اکثریت ہو جائیں گے اہل علم، اہل معرفت. اس وقت یہ رائے خدا پر آ جائیں گے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں بنائیں گے یہ لوگ اکثریت، اگر یہ دو نقطے ان کو سمجھ میں آ جائیں. چونکہ ان دو چیزوں سے نہ آشنا ہیں، بس حکم خدا سے دور ہیں، نظام الہی سے باہر، اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ شریک بنے ہوئے ہیں. مثلا جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں بھی مالک ہوں، وہ یہ شریک شرک ہے، یہ جو مالکیت کا دعویٰ رکھتا ہو اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا کسی دوسرے کو بھی مالک سمجھتا ہو. اللہ کی ذات مالک ہے، و اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو مالک سمجھتا ہو کسی شے کا، شرک ہے. قرآن اس کو شرک کہتا ہے. شرک، چونکہ ہم عموماً ان اعتقادات کی باتوں میں یہ سارے مطالب پڑھتے ہیں، شرک و توحید و امامت اور سارے امور، ان پر رنگ اعتقادی چڑھ جاتا ہے، کلامی رنگ، بعض کا صبغہ رنگ کلامی بعض کا بن جاتا ہے، اور یہ موضوع جہاں بھی ادا ہو فوراً ہمارے ذہن میں وہ سارا رنگ کلامی اس کے ساتھ ہمراہ آ جاتا ہے. جیسا کوئی فقہی موضوع ہو، جو ہی وہ ادا ہوتا ہے کسی کی زبان سے یا مطالعے میں آتا ہے تو فوراً وہ رنگ فقہی اس کا غالب آ جاتا ہے. جبکہ علوم کے اندر جو رنگ کسی موضوع کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ممکن ہے اس موضوع میں ان علوم کے علاوہ بھی پہلو ہو. کہ یقیناً ہے مثلاً شرک، عموماً ہم اس کو کلامی تناظر میں لے جاتے ہیں کہ جب تک کوئی بت ہو یا کوئی شخصیت نہ ہو، شرک کلامی شرک ہمارے ذہنوں میں مجسم نہیں ہوتا. جبکہ قرآن مجید میں شرک عملی شرک کی طرف اشارہ ہے، کہ جس طرح آیات کریمہ میں ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک داخل ہے. یہ عملی شرک ہے نا اعتقادی شرک. اعتقادی طور پر متوجہ ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں کہ فقط خدا ہے، خالق مالک رب فقط خدا ہے، لیکن پھر بھی مومن ہو کر پھر مشرک بھی ہیں. یہ مشرک کیوں ہیں؟ چونکہ سماجیات میں، عملی زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں وہ امور جو مختص ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ غیر اللہ کے لیے یا اپنے لیے معتقد ہیں. مثلا اپنے ماں باپ کو رازق سمجھنا، یہ ذہن میں ہونا کہ میرے ماں باپ نہ ہوئے تو میرا کیا بنے گا، یا ماں باپ کا یہ سوچنا کہ اگر ہم نہ ہوئے ہماری اولاد کا کیا بنے گا، یعنی یہ تہ دل میں ان کے یہ ہو کہ ہم رازق ہیں نہ وسیلہ. خوب خدا نے ہمیں اپنی اولاد کا وسیلہ بنایا، ہم نہ ہوئے کوئی اور وسیلہ بنا دے گا. اصل رازق تو ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. انہی ہمدردیوں کے اندر شرک خاص صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی ترحم کے اندر شرک نظر آتا ہے، جلی شرک، واضح شرک، نمایاں شرک موجود ہوتا ہے. بعض اوقات انہی عالمانہ باتوں کے اندر شرک واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلا جب ایک انسان کہتا ہے کہ یہ سب میری محنت ہے، اپنی کوشش ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کوشش میں تاثیر خدا کی ہے، اللہ کی ذات کی ہے. یہی کہنا کہ یہ سب میری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، اس کے اندر شرک آ جاتا ہے. شرک اپنی اجتماعی تاثیر کے لحاظ سے مد نظر ہے، کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور خدا کا وعدہ حق ہے و سچ ہے، یہ مالکیت ہم سے صحیح تصور نہیں ہوتی. خدا پرست، خدا پرستی کے اس کا حق ادا کرے اگر، اس وقت حکومتیں، حکمران، وسائل، اسباب کو صحیح مقام اس وقت نصیب ہوتا ہے انسان کے ذہن میں جب ایک خدا پرست حقیقتاً خدا پرست بن جائے. ہر چیز اس وقت اپنے مقام پر آئے گی جب انسان کا اعتقاد اللہ کے بارے میں واضح ہو جائے، ورنہ بہت سارے شعبے و عہدے جو ہم حکمرانوں و سیاستدانوں اور ارد گرد کے امور یا افراد کے لیے قائل ہو جاتے ہیں، یہ سب خدائی منصب ہیں، الہی منصب ہیں جو ہم مخلوق کے لیے معتقد ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کا استدلال یہ کہ اللہ توجہ یہ دلا رہے کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا کا ہے. الا ان وعد اللہ حق، خدا کا وعدہ حق ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے. ان کا رویہ بتاتا ہے کہ نہیں ہے، اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے. تاثیرات کے قائل ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، بلکہ ایمان رکھتے ہیں ان امور کے اوپر جنہیں جو خدا سے متعلق ہیں، وہ دوسری چیزوں کے لیے قائل ہیں. خب ایک ایسی اکثریت جس کو اس قسم کی مشکل جس کو پیش ہو, یہ آتے ہیں انبیاء کے سامنے, اپنی خواہشات ظاہر کرتے ہیں, اور انبیاء کو منع کیا گیا کہ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا, اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. سورہ یونس میں آیا دیگر ہے, آیا 60 میں, وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, یہ لوگ جو خدا کے متعلق افترا باندھتے ہیں, جھوٹ کی نسبتیں اللہ کی ذات کی طرف دیتے ہیں, ان اللہ لذو فضل علی الناس, جبکہ خدا کی ذات صاحب فضل ہے, لیکن جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ گمان رکھتے ہیں. اس سے پہلی آیت میں ہے, قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم الام علی اللہ تفترون. ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, کیا تم نے دیکھا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, اور اس سے تم نے حرام و حلال بنا لیا ہے, خب یہ کیوں کیا ہے تم نے یہ کام, جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو تقسیم کر دیا تم نے, اس میں سے کچھ کو جائز اور کچھ کو ناجائز قرار دیا ہے, جو خدا نے قرار دیا ہے وہ جائز وہ جائز ہے, جسے اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے وہ ناجائز ہے, لیکن جو خدا نے جائز قرار دیا, جسے رزق قرار دیا ہے تمہارے لیے, اس کو تم نے تقسیم کر دیا ہے, جس طرح ابھی خود کرتے ہیں ہر بہانے سے, بعض اپنے مفادات کی خاطر, بعض مقدس معابی کی وجہ سے حلال کو تقسیم کر دیتے ہیں, یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حرام وحلالا, ملاحظہ کیا تم نے کہ خدا نے جو رزق تمہارے لیے مقرر کیا تھا تم نے اسے تقسیم کر کے حلال و حرام میں بدل دیا, تقسیم کر دیا, یہ کام کیوں کیا؟ قل اللہ اذن لکم, اللہ نے اجازت دی تھی تمہیں, یہ اختیار یہ حق خدا کی طرف سے تمہیں حاصل تھا, ام علی اللہ تفترون, یا افترا باندھی ہے اللہ پر, جھوٹ باندھا ہے خدا پر, کذب کی نسبت دی ہے اللہ کی ذات کی طرف. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, خوب یہ گمان ہے ان کا جو اللہ کی بارگاہ یا اللہ کی ذات کی طرف افترا باندھتے ہیں, جھوٹ نسبت دیتے ہیں, یہ ان کا ظن ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, خدا نے ہرگز جن چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا. جس طرح فساق اور مقدس مآب, یہ دونوں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, فاسق فاجر لوگ اور مقدس مآب. مقدس مآب ان کو کہتے ہیں جو مقدس ہوتے نہیں ہیں لیکن تظاہر کرتے ہیں تقدس مقدس ہونے کا, لبادہ یہ تقدس اوڑھ لیتے ہیں, یہ مقدس مآب ہیں. یہ دونوں ایک کام کرتے ہیں, فساق حلال خدا کو, حرام خدا کو حلال قرار دیتے ہیں, فاسق و فاجر, ہر چیز حلال ہے ان کے نزدیک, مال غیر بھی حلال ہے حرام بھی, سود بھی حلال ہے حرام, اشیاء بھی حلال ہیں حرام, جانور بھی حلال ہیں حرام, درآمد بھی حلال ہے, جو چیز مال ہے وہ حلال ہے ان کے لیے, اس کو حرام نہیں سمجھتے, یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں. اور اس کے بجائے بعض یہ یہود کے متعلق یہ آیات ہیں, بعض مقدس معابی دکھاتے ہیں حلال خدا کو حرام قرار دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. اب کیوں جائز نہیں ہے؟ کہاں خدا نے اس کو ممنوع قرار دیا یا حرام قرار دیا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, خدا کا فضل ہے لوگوں کے اوپر, یہ جو تم تنگی کر رہے ہو سختی کر رہے ہو ایسے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے لوگوں کو فضل و انعام ہیں. ولیکن اکثرہم لا یشکرون, اکثر شاکر نہیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس فضل کے, فضل الہی دریافت کر لیتے ہیں, پا لیتے ہیں, اس سے متمتع ہوتے ہیں, اس سے متنعم ہوتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن شاکر نہیں ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں جو الہی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں, ان میں سے ایک کے بھی شاکر نہیں ہیں. اب ہم خود اپنے اوپر غور کریں اور خدا کی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لطف و کرم و فضل کتنا ہمارے شامل حال کیا ہے, اس میں سے کس حد تک, کتنی مقدار میں ہم شاکر ہیں, واقع ہوئے ہیں ان ساری نعمتوں میں, ہم کن کن امور کے شاکر ہیں. ولیکن اکثرہم لا یشکرون. سورہ ہود میں ایک قانون عام ذکر کیا گیا ہے اور اس میں اکثریت کی مشکل بیان کی گئی ہے. سورہ مبارکہ ہود آیہ 17 میں ہے, افمن کان علی بینۃٍ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امامًا ورحمتًا, جو اپنے پروردگار کی طرف سے علی بینۃٍ من ربہ, اللہ کی طرف سے واضح دلیل, واضح برہان کے ساتھ آیا ہے, بینہ لے کر آیا ہے, یعنی بالکل روشن, واضح, بغیر ابہام و بغیر اجمال کے دلیل و برہان و حق کے ساتھ آیا ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کے ساتھ, اس کے ہمراہ شاہد بھی ہے, گواہ بھی موجود ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمًا, اور اس سے پہلے بھی کتاب موسیٰ ہے, تورات ہے موجود, بے حیثیت امام و رحمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اولئک یؤمنون بہ, اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, کتاب موسیٰ پر اور بینہ پر. فمن یکفر بہ من الاحزاب, اب جو شخص اللہ کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہے اور اس کے اوپر گواہ بھی الہی موجود ہے, اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں بھی یہ ساری حقیقت و حقائق موجود ہیں, وہ بھی رہنما ہے, امام ہے و رحمت ہے کتاب موسیٰ. اولئک یؤمنون بہ, اور یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. درحقیقت یہ تقابل ہے, افمن کان کمن کان. ایک صورت یہ پیش کی گئی ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے بینہ لے کر آیا, اس کے اوپر اس کے گواہ بھی موجود ہے اور آسمانی کتاب بھی اس کی شہادت دے رہی ہے, اور اس واضح راہ پر کچھ لوگوں کا ایمان ہے, یہ ایک گروہ ہو گیا. دوسرا وہ گروہ ہیں احزاب, جن کا ان راہوں پر ایمان نہیں ہے. کیا یہ برابر ہیں, ایک جیسے ہیں؟ اکثریت ان کو ایک جیسا سمجھتے ہیں, اکثریت کی نگاہوں میں یہ ایک جیسے ہیں. اکثریت فرق نہیں کرتے, جس طرح تقابل کیا گیا ہے, مومن آیا مومن فاسق کی طرح ہے, آیا اعمی بصیر کی طرح ہے, آیا حق باطل کی طرح ہے, آیا دن رات کی طرح ہے, آیا نور ظلمت کی طرح ہے, یہ تمام تقابل ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. کیوں بار بار قرآن توجہ دلا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک مریض طبقہ ہے جو, جس کا یہ کہنا ہے, بلکہ رویہ عملی یہ ہے کہ بھلے ایسے ہی ہے, نور و ظلمت میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ٹھیک ہیں, نور ہو یا ظلمت ہو, دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں, دونوں کی اپنی خوبیاں ہیں. مومن و فاسق, بھلے دونوں ٹھیک ہیں, اپنے اپنے روٹ سے جا رہے ہیں, ٹھیک جا رہے ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. عملی رویوں میں فاسق و مومن ایک جیسے ہیں. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں, ہم اپنے گھروں کے نظام کو دیکھ لیں, خود اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہم آیا مومنین و فساق میں ہم فرق کرتے ہیں, رویوں میں, تعلقات میں, اعتماد میں؟ ایک جیسا اعتماد ہے فاسقوں پر بھی اور مومنوں پر بھی, برابر کا سلوک ہے، ایک لاٹھی سے دونوں کو ہانک دیں. وہ لوگ جو بینہ الہی بینہ پر اور کتاب آسمانی پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور وہ پارٹیاں جو کافر ہیں ان چیزوں کو نہیں مانتے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، یعنی اَفَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُونَ بِهِ كَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان پارٹیوں کی طرح ہیں جو نہیں مانتے ان راہوں کو، ان چیزوں کو نہیں مانتے. مثلا اس وقت ہم عملی رویوں کے لحاظ سے جو لوگ الہی راہ پر ایمان رکھتے ہیں، الہی راہ میں سے ایک انقلاب ہے، انقلاب اسلامی، انقلاب الہی، اور جو لوگ نہیں مانتے، آپ اکثریت کو دیکھیں ان کی نگاہوں میں جو لوگ نہیں مانتے وہ بہتر ہیں ان سے جو مانتے ہیں. جس طرح یہود کا یہ کہنا تھا کہ ان مسلمانوں سے تو یہ کافر بہتر ہیں، جب بھی مومن اور مشرک کا تقابل کرتے تھے تو انہیں مشرک اچھا لگتا تھا، انہیں جو لوگ نہیں مانتے انہیں بہتر سمجھتے ہیں ان سے، اور یہ اعلیٰ تقویٰ ہے ان کا، اور درجہ کمتر تقویٰ یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. انقلاب کو ماننا نہ ماننا انسان کے ایمان میں اس کا کیا اثر ہے؟ یہی قرآن بتا رہا ہے کہ جو الہی راہ کو، جس کے اوپر جو بینہ ہے، واضح ہے، جس کے اوپر شاہد بھی ہے، کتاب آسمانی بھی اس کی گواہ ہے، اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں یہ ان کی طرح ہیں جو اسے نہیں مانتے. کمن یکفر بہی من الاحزاب، وہ پارٹیاں جو نہیں مانتی وہ ان مومنوں کی طرح ہیں. فلا تکفی مریت من ہو، شک نہ کریں. فلا تکفی مریت، ان الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، ضعف ایمانی کا شکار ہیں لوگ. اکثر لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، اکثر لوگ خواہشات پرست ہوتے ہیں، اکثر لوگ حب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر لوگ خودخواہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ انا پرست ہوتے ہیں، اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے. اکثریت کی مشترک صفات زیادہ ہیں، اس میں خودخواہی اکثر میں ہے. قلما ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری سے نجات یافتہ ہوں، اکثر تابع خواہشات خود ہیں، اکثر مثلا توہمات کا شکار ہیں. قلیل طبقہ ہے، قلیل من عبادی الشکور، کم بندے ہیں اللہ کے جو شاکر ہیں، کم بندے ہیں جو مومن ہیں، کم بندے ہیں جو اہل یقین ہیں، اہل شعور ہیں، کم ہیں، قلیل ہیں. ہمیشہ قرآن نے استثناء کیا، قلیل من عبادی، میرے بندوں میں سے کم ایسے ہیں جو شکور ہیں، جو شاکر ہیں. اکثر الناس لا یؤمنون. سورہ یوسف میں چند آیات ہیں اسی مضمون سے متعلق. ماجرا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ قرآن نے بہت دقیق مراحل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ کہاں کہاں حضرت یوسف اور اس ماجرا میں کیا امور محقق ہوئے ہیں. دقیق تحلیل کا محتاج ہے یہ واقعہ، ماجرا حضرت یوسف، جسے بہت سرسری اجمال کے ساتھ عموماً ملاحظہ کیا جاتا ہے. وہ اس ایک مرحلہ یہ ذکر کیا گیا کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامراته اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا، جب غیابات جب سے کنویں سے نکالا کاروانیوں نے تاجر قافلے نے اور نکال کر مصر کے بازار میں جا کر غلام بنا کر بیچ دیا حضرت یوسف کو. بہت سارے لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے, بچے کو خریدتے نہیں تھے, اس لیے کہ پیسے ضائع کرنے ہیں, یہ کام تو کرے گا نہیں. حضرت یوسف کے ظاہر سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ کسی مثلا ایسے کام کاج والے خاندان سے نہیں ہے, لاڈلا بچہ نظر آ رہا ہے. ظاہر انہیں تو کام کے لیے بندہ چاہیے تھا, گھر کے اندر کام کرے, کھیتوں میں کام کرے یا کسی دکان پہ کام کرے. ایک تو عمر میں کم ہے, دوسرا بظاہر شکل سے یہ لگ رہا تھا کہ خوب یہ تو کسی اچھے خاندان کا لگ رہا ہے بچہ, اور اسے نہ کام آتے ہوں گے نہ جانتا ہوگا کام. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, لاڈلے وہ بے ہنر بھی ہوتے ہیں, ہنر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. لہذا وہ شکل دیکھ کر چھوڑ دیتے تھے, حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک جوڑے نے پسند کیا ان کو, وہ بھی نہ اس لیے کہ کام کرے گا ہمارے لیے, بلکہ اس لیے کہ خوب ان کے ہاں بچہ نہیں تھا, ان کی اپنی اولاد نہیں تھی, اس کو لے گئے کہ شاید یہ ہمارے اولاد کی جگہ پوری کر دے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر دیکھ کر, چونکہ شکل و صورت سے معلوم ہو جاتا ہے انہیں, مثلا فرض کر لیں کہ محنتی آدمی ہے بہت, یا رنگت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹف آدمی ہے بہت, اسے فوراً خرید, چونکہ غلاموں کے خریدنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غلاموں کے جسم اوپر کا حصہ یا سینہ مسل وغیرہ ننگے رکھتے تھے, جن سے لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنا سخت جان غلام ہے, یہ کتنا کام کر سکے گا. یا بعض اوقات اسی منڈی میں, غلاموں کی منڈی میں کوئی سخت کام کرواتے تھے وہیں پر اس غلام سے, کوئی بھاری پتھر اٹھواتے یا درخت کا تنا اسے کہتے اٹھاؤ, یا دو غلاموں کو آپس میں لڑا دیتے اسی منڈی میں تاکہ لوگ خرید سکیں ان میں سے جو زیادہ قوی ہے, طاقتور ہے. حضرت یوسف کو کوئی گاہک خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. وقال الذی اشتراہ من مصر لامراته اکرمی مثواہ, خوب اس کے مقام کو مکرم جانو, تم احترام کے ساتھ اس کو رکھو, بچے کو غلام بنا کر نہ رکھو. عسى ان ينفعنا, خوب شاید کوئی فائدہ دے دے, ابھی تو نہیں لگ رہا تھا ان کو کوئی فائدہ ہے اس میں, لیکن شاید, عسى شاید کوئی فائدہ دے دے, قریب ہے کہ کوئی فائدہ دے دے. او نتخذہ ولدا, خوب اگر بالکل ہی بیکار نکلا تو بیٹا بنا لیں گے اس کو, یا کوئی کام کرے گھر میں, اگر کوئی کام نہ کیا اس نے تو بس نوکر نہیں بنا, غلام نہیں بنا, ملازم نہ بن سکا, بیٹا بنا لیں گے اس کو, اگر اور زیادہ نکما ہوا تو داماد بنا لیں گے بس. لیکن ان کی یہاں بیٹی نہیں تھی. اور نہ تخذہ ولدا وکذالک مکننا, خوب یہ ایک الہی حکمت تھی, تدبیر تھی. حضرت موسیٰ یوسف کو وہاں پہنچنا تھا, اور ہر ایک نے, بھائیوں نے ایک طرح سے یوسف کو سمجھا, کاروانیوں نے ایک اور دید سے یوسف کو دیکھا, خریداروں نے ایک اور نگاہ سے یوسف کو دیکھا, ہر ایک اپنی نگاہ سے یوسف کو دیکھ رہا تھا. عزیز مصر نے اپنے طور سے دیکھا, اس کی بیوی نے اور طرح سے دیکھا, زندانیوں نے اور طرح سے دیکھا, ہر ایک اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ بقول ملا رومی, ہر کسی ازان خود شد یار من, از درون من نجست اسرار من, ہر ایک نے مجھے اپنی گمان سے ہی دیکھا ہے, کسی نے اندر سے جھانک کے میری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی. ہر کسی ازان خود شد یار من. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, خوب اس طرح یوسف اقتدار تک جا پہنچے, زمین کا اقتدار یوسف کو دے دیا گیا, یہ تدبیر تھی, یہ راستہ تھا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور ہم نے ان کو تعویل بھی احادیث کی بتائی, امورات یا گفتگو کی, بات چیت کی یا خوابوں کی تعبیر بھی بتائی ہم نے, تعویل بھی سکھائی یوسف کو. واللہ غالب علی امرے, اور خدا غالب ہے, خدا کا قدرت ہے, غلبہ ہے اپنے امر پر، خدا جس چیز کو طے کر لے، فیصلہ کر لے، وہ انجام پاتا ہے، چونکہ اللہ غالب ہے۔ مغلوب سے اپنا ارادہ عملی نہیں ہوتا، غالب کر لیتا ہے اپنا ارادہ عملی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں، کس سے؟ کہ خدا غالب علی امرہ۔ اکثر لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ نہ، اگر عوام مل کے، سرمایہ دار مل کے کچھ کریں، یہ کام ہو جاتے ہیں، اللہ کچھ کرنا چاہے، نعوذ باللہ، یہ کام نہیں ہوتا۔ مثلا اگر لوگ مل کے کوئی کام کریں، یہ ہو جائے گا، فتح نصیب ہوگی۔ اگر اللہ وعدہ دے دے کہ آپ جیسے بھی ہو اس راہ پر آ جاؤ، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، اس پر ایمان نہیں ہوتا۔ اکثر اللہ کے غلبہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، متوجہ نہیں ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ترک نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے کہ خدا اپنے امور پر غالب ہے۔ خب، اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بچے کو کنویں سے نکال کر اقتدار تک پہنچا دیتا ہے؟ کنواں جہاں موت تھی اس کے لیے، باہیوں نے وہاں پھینک دیا اس کو، خداوند تعالیٰ نے اہتمام کر کے نکالا۔ یہ ایک واقعہ کافی ہے ہر انسان کے لیے، یہ ایک آیت ہر ایک کی تسلی کے لیے کافی ہے کہ خدا چاہے تو اقتدار پر پہنچا دیتا ہے کسی کو۔ اقتدار سے مراد حکومت ہی نہیں، یعنی وہ مقامات الہی، قرب خدا، عزت و احترام۔ یوسف متا بازار کے اندر قابل فروخت، ایک دن سب سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں اس کے سامنے، سب خدا پہنچا دیتا ہے، کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھا سکتا ہے۔ اس پر ایمان نہیں ہے کسی کا۔ ایمان کس پر ہے؟ اپنے ماموں پر ہے، اپنے چچا پر ہے، اپنے علاقے کے کسی بڑے پر ہے، اپنے والد پر ہے، اپنی والدہ پر ہے، اپنی کسی گھریلو، جس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے کسی چیز کی، اس پر زیادہ ایمان ہے ہمارا۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کو کہاں سے نکال کے، کہاں انسان جن کو کنویں کی تہہ میں پھینکتے ہیں، خدا ان کو وہاں تہہ سے نکال کے عرش تک جا پہنچاتا ہے۔ ایمان ہو ان چیزوں کے اوپر انسان، اور تجرباتی چیزیں ہیں، نہ کہ صرف ان کا تعبدن ان پر ایمان نہ رکھیں، تجربہ کریں ان چیزوں کو، کیا واقعا ان رہوں پر انسان نکلے، خدا پہنچاتا ہے وہاں یا نہیں پہنچاتا۔ ام مشاورین و ماہرین و فلاں فلاں، ان پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اتنا ایمان نہیں۔ یا قرآن مجید میں ہے کہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس حد تک لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ پرواہ کرتے ہیں لوگوں کی، اتنی پرواہ کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے، خوف رکھتے ہیں دل میں، اتنا خوف جتنا اللہ کا ہونا چاہیے۔ مثلا تقوی، ہمارے اندر ایک تقوی ہے بہت شدید، وہ ہے تقوی الناس، تقوی اللہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہر غلطی کرتے ہیں، لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے شرم کھاتے ہیں، بہت سارے کام ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ بس تقوی الناس ہے، عوامی تقوی ہے، الہی تقوی نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں اللہ کی ذات ہونی چاہیے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عوام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ اس چیز کو باور کر لیں گے، اللہ غالب علی امرہ، خدا اپنے امر پر قوی ہے۔ ان اللہ قوی علی امرہ، ان اللہ غالب علی امرہ، ان اللہ محیط علی امرہ، ان اللہ قادر علی امرے، خدا کو قدرت ہے، خدا کا طاقت ہے۔ سب نے مل کر، اپنے پرایوں نے مل کر، مثلا برادران یوسف ایک طبقہ ہے، کون؟ یعنی آپ کے اپنے ارد گرد کے سگے، یہ بھی رکاوٹ ہیں آپ کی راہ میں، حسادت کی وجہ سے ممکن ہے آپ کو کنویں میں پھینک دیں، لیکن خدا ان سے بھی بچائے گا آپ کو۔ تاجر، ممکن ہے آپ بھائیوں سے چھوٹیں، تاجروں کے ہاتھ چڑھ جائیں، وہ بیچ دیں گے بازار میں جا کر آپ، ایسے کرتے ہیں علماء فروشی، پہلے تو بھائی کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں کون سے ہیں؟ کاروبار ہے، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، بیرون ملک ہیں، یہ کنویں ہیں جس میں اپنے بھائی بہن اولاد کو ڈالتے ہیں، تم جہاں جو ان میں سے اللہ باز کو نکال لیتا ہے، وہاں سے نکل کے تاجروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تاجر ان کو مارکیٹ کا سامان بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو معرض تجارت میں پیش کرتے ہیں، ابھی محرم آ رہا ہے، تجارت شروع ہو جائے گی، بکنگ شروع ہے مجلسوں کی، ریٹ طے ہو رہے ہیں، بروکر لگے ہوئے ہیں آرڈر بک کرنے میں، اور سارا حساب کتاب ہو رہا ہے تجارت۔ اور کچھ ہیں پھر جو حکمرانوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، درباروں میں جا پہنچتے ہیں، کچھ ہیں عورتوں کے فریب میں آ جاتے ہیں، کچھ ہیں شیطانوں۔ یوسف نے سارے دیکھے، زندان دیکھا، دربار دیکھا، حکومت تخت دیکھی، شاہی گھر دیکھا، مارکیٹ میں گئے، کنویں میں گرے، حسادت، سارا اللہ۔ صرف ایک چیز تھی کہ اللہ پر توکل، خدا پر رکھی، ہر معاملے میں توکل اللہ پر رکھی۔ جب کنویں میں تھے تو یعقوب سے نہیں مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ جب بازار میں تھے، تاجر پر بھروسہ نہیں کیا، نہ خریدار پر نہ بیچنے والے پر، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ جب شاہی گھر میں تھے تو شاہ سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ کے بندگی کی ہے۔ جب زندان میں گئے، زندان نے نہیں خوف دلایا، جیل سے اس طرح سے نہیں چیخے جیسے ابھی پاکستانی ڈرتے ہیں جیل سے، جیل چلے گئے کہ تو کیا ہوگا، خوب کہا کہ ربی احب الیہ سجن، یا السجن احب الیہ، اے خدایا جیل بہتر ہے، اس ماحول سے تو جیل بہتر ہے، یہ شہوت رانی ہو، خواہش ہو، اس گناہ سے تو جیل بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ السجن احب الیہ، جس میں من تدعونی الیہ، یہ عورتیں جدھر مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر ہے میں زندان میں چلا جاؤں، وہاں بھی محفوظ رکھا اور ہر لحظے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا، یعنی خدا نے رکھا، نہ کہ یوسف نے خود کو رکھا، یعنی خدا نے بچایا۔ یوسف کا کمال کیا تھا کہ خدا ہی سے مربوط رہے، بیچ میں نہ کنویں میں خدا سے رابطہ کاٹا، نہ بازار میں خدا سے رابطہ کاٹا، نہ دربار میں خدا سے رابطہ کاٹا، نہ زندان میں خدا سے رابطہ کاٹا، چاروں جگہوں پر ایک جیسا رویہ۔ پھر خدا نے اس بچے کو، معتوب بچے کو، اقتدار میں پہنچایا، اور جنہوں نے ظلم کیا ایک ایک کر کے آ کے تعظیم کی، تسلیم ہوئے اور خم ہوئے اس کے سامنے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہے، وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس سے اکثر آگاہ نہیں ہے، اس نقطے سے ناواقف ہیں اکثر۔ جو اس نقطے سے واقف ہو جائے وہ، جو سمجھے، وہ آج بھی یوسف ہے، وہ ہر زمانے کا یوسف ہے۔ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔